ہے مومن برکت کا مہینہ، پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ، رمضان مبارک رمضان مبارک۔
کے بعد آپ کو مجبوراً جب اطلاع ملی کہ دروازے پہ مہمان ہے، کوئی عزیز و اقارب ہے، اور آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے آ گئے ہیں تو مہمان نوازی و پذیرائی بھی کر لیں۔ لیکن ایک استقبال وہ ہے کہ جس کو آپ خود دعوت دے رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ آنے کے بعد آپ کے لیے رحمت برکت اور مغفرت کا سامان لے کے آ رہا ہے، بلکہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا سامان بھی کر رہا ہے، اور بے شمار فضائل اور برکات اور رحمتیں اور مغفرتیں آپ کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہے۔ تو یقیناً ایک ایسے مہمان کا استقبال کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو خطبہ شعبان کے نام سے معروف ہے، کہ جس میں رسول اللہ نے ایک فصیح و بلیغ اور طویل خطبہ ارشاد فرمایا، کہ جس میں ماہ رمضان کی اس کے فضائل، اس کے مناقب، اور اس میں جو اہم ترین ذمہ داریاں روزے دار پر عائد ہوتی ہیں، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی، روحانی، مادی، وہ تمام چیزیں اس میں بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس میں سے کچھ کلمات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اور اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تھا تو آپ اس کا استقبال کرتے تھے، اور استقبال ماہ رمضان کی آپ کی ایک دعا ہے، مخصوص دعا جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ یعنی جب رمضان آتا ہے تو ہم میں سے اکثر کے منہ بن جاتے ہیں، لیکن امام چونکہ نور خدا سے دیکھتا ہے، المؤمن ينظر بنور اللہ، نور خدا سے دیکھتا ہے، وہ اس عید کو جسے امام سجاد نے عید اولیائہ، یعنی اللہ کے اولیاء کی عید، اللہ کے دوستوں کی عید، محبان خدا کی عید، خاصان خدا کی عید قرار دیا ہے، تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال بھی کیسا، ایک روحانی و معنوی استقبال۔ انشاءاللہ کچھ اور آیت اللہ جواد عاملی استاد محترم کی کتاب اسرار عبادت سے بھی کچھ روایت عرض کروں گا، تاکہ ہم ماہ رمضان سے متعلق جو اہمیت ہے اس سے کما حقہ جو ہے وہ آگاہ ہو سکے۔ درود بھیجی محمد و آل محمد۔ اب اصل کہتے ہیں کہ آخری جمعہ ماہ شعبان تھا، امام رضا نے فرمایا کہ یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں کوشش کرو کہ جو تم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو تم نے اچھے کام نہیں، ان کا ازالہ کرو۔ اور ماہ رمضان کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کرو. تو اب اصل کہتے ہیں کہ مولا کیسے آمادہ کروں؟ امام کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں اضافہ کرو، اپنی توبہ میں اضافہ کرو، خدا کی طرف رجوع کرو. مختلف کام امام نے بتائے ہیں. کسی کے لیے تمہارے دل میں کوئی کینہ ہے، حسد ہے، سوء ذہن ہے، برا خیر اسے نکال دو، دل کو پاک کرو. اس بنا پر ماہ رمضان کا استقبال، اور پھر جب ماہ رمضان جاتا ہے تو اہل بیت کی سیرت یعنی امام سجاد کی سیرت یہ ہے کہ وہ ودا کی دعا پڑھتے ہیں، ودا ماہ رمضان، اے رمضان خدا حافظ، اے رمضان فی امان اللہ. اور آیت اللہ جواد عاملی استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی سال مثال کے طور پر جب امتحان ختم ہوتے ہیں مارچ اپریل سے، اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن محبان خدا کا، اولیاء خدا کا، خاصان خدا کا، خدا کے محبوں، دوستوں اور خدا کے چاہنے والوں کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. روایات ہیں کہ ایک مومن کی روحانی زندگی ماہ رمضان سے شروع ہوتی ہے کہ پچھلے ماہ رمضان سے لے کر اس ماہ رمضان تک میں نے کس قدر اخلاقی فضائل اختیار کیے، کتنی برائیوں کا سدباب کیا، کتنی برائیوں کو چھوڑا، کتنی اچھائیوں کو پایا، میرے اخلاق میں کتنی تبدیلی آئی ہے. مجھے ایک چھوٹا سا قول بھی یاد آ رہا ہے، ایک تصویر تھی کہ جس میں ایک پنچر، ایک ٹائر دکھایا گیا تھا اور لکھا تھا کہ اخلاق جو ہے وہ اس پنکچر ٹائر کے مانند ہے کہ جب تک اس کے بدلہ نہیں جائے گا انسان کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی پنکچر ٹائر کے ساتھ انسان اپنی منزل تک نہیں چل سکتا، میل دو میل چلے گا لیکن اپنی منزل تک نہیں چل سکتا. بد اخلاق انسان بھی اس پنکچر ٹائر کی مانند ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاق کو تبدیل نہ کرے وہ خدا کی وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا، وہ اہل بیت کی وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو اس رمضان سے لے کر، یعنی گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک میں نے کیا کیا، یہ محاسبہ کرے. اس لیے علماء فرماتے ہیں، روایات کا خلاصہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی ماہ رمضان سے شروع ہوتی ہے. اس بنا پر ماہ رمضان کو بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں در حقیقت استقبال کرنا چاہیے. آیت الکرسی میں ایک بہت ہی مشہور معروف آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے. اور سرپرستی کا سب سے بنیادی کام کیا ہے؟ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، وہ تربیت کرتا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کی تربیت کی جا رہی ہے انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، احکام دین کے توسط سے. یعنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے آپ کی تربیت کے لیے ہے، میری تربیت کے لیے ہے. میں اس سے کس قدر مستفید ہوتا ہوں، کس قدر فائدہ اٹھاتا ہوں، یہ ایک اہم بات ہے. اور یہ ایک اہم بات ہے کہ میں بھرپور طریقے سے استفادہ اٹھاؤں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق نے اپنی معتبر سند کے ساتھ امام رضا سے روایت کی ہے اور یہ سند امیر المومنین علیہ السلام تک جاتی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ایک دن ماہ شعبان میں ہم سے خطاب کیا. وہ خطبہ شعبانیہ جو مشہور ہے، وہ اس کی میں اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے فرمائی. ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگوں بتحقیق اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے. یعنی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا مہینہ تمہارے در پہ آیا ہے، اس کا استقبال کرو. برکت کے ساتھ آیا ہے، رحمت کے ساتھ آیا ہے، مغفرت کے ساتھ آیا ہے. اگر یہ روایت ہمارے طرق کے مطابق صحیح ہو کہ رمضان کا پہلا عشرہ برکت، دوسرا عشرہ رحمت اور تیسرا عشرہ مغفرت ہے، تو اس کا اختصاص، اس کو مخصوص کرنا ہر عشرے کو ایک سے لے کے دس تک، گیارہ سے بیس تک، اکیس سے تیس تک برکت اور رحمت سے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن پورا ماہ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارا سونا جو ہے وہ تسبیح ہے، تمہارا سانس لینا عبادت ہے، تمہاری دعائیں قبول ہیں، اللہ کے دعاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، پورا مفصل خطبہ ہے اور اس میں وظائف کو بیان فرمایا. اگر موقع ملا تو اس میں سے بھی میں کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن سردرد جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ سمی رمضان، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لأنہ یرمض الذنوب، یہ گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے. یہ ایک ایسی خدائی آگ ہے کہ جو انسان میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے خاتمے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. شہر رمضان، امام فرماتے ہیں رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے لأنہ یرمض الذنوب، گناہوں کو جلا دیتا ہے. کیسے جلا دیتا ہے؟ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر اس کو عرض کریں گے. الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں آئین بندگی کا جامع مسودہ اترا ہے. قرآن آئین بندگی کا جامع ترین نصاب ہے. ہدل للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان، ہدایت اور فرقان اور بینات کی باتیں ہیں. تو تم میں سے جو بھی اس شہر کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ اپنے مریضی کے دنوں میں چھٹنے والے روزوں اور ایام سفر میں چھٹنے والے روزوں کو ایام رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پورا کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی اور عسرت نہیں چاہتا، تاکہ تم عدت کو یعنی تم اس تمام تعداد کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اسی طریقے سے ایک اور مشہور و معروف آیت کہ کتب علی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیوں تم پہ روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلے والے روزوں میں فرض لوگوں پہ فرض تھا، تاکہ تم اہل تقویٰ بنو، یعنی تمہیں تقویٰ کی صلاحیت آئی. یہ وہ تربیت کا نقطہ ہے جس کی جانب میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ جب نتائج کی صورت میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ماہ رمضان کو کس طریقے سے ہم منعقد کریں، کس طریقے سے منائیں، کس طریقے سے اس میں اہتمام عبادت کریں. انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا عبادت کا تمام کا مقصد تربیت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، یعنی ان کی تربیت کر رہا ہے. یعنی یہ عبادات در حقیقت انسان کی تربیت کے لیے ہیں. یعنی اگر انسان ان سے تربیت یافتہ نہ ہو تو پھر ان عبادات کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا انسان کو. اسی لیے سورہ عنکبوت میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی نماز ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد انسان آٹومیٹکلی گناہوں سے بچے گا. اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ کتاب جو اس وقت میرے پاس ہے اسرار عبادات، یہ آیت اللہ جواد عاملی حفظہ اللہ کی ہے کہ اس میں روزے سے متعلق، نماز اور دوسری عبادات سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے. ان کی تقاریر کو کتابی صورت میں فارسی میں موجود ہے، غالباً اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی ہے. اس میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان تمام عبادات کا سر اور راز یہی ہے کہ انسان تربیت پائے. ماہ رمضان ہماری تربیت کے لیے ہے. اگر ہم تربیت کی نگاہ سے رمضان کو دیکھیں، سحری کو دیکھیں، افطار کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، فطرے کو دیکھیں، عید کو دیکھیں، تو تمام چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہیں. ویلا ایسا نہیں ہے کہ خدا کیا ماہ رمضان میں کھانے پینے کی کوئی کمی تھی اور وہ خدا جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کھانا پینا بند کر دیں، جیسے اذان فجر ہو آپ کھانا پینا بند کر دیں، اذان مغرب کھانا پینا شروع کر دیں. یعنی اس ماہ رمضان میں بھی کہ اذان فجر سے اذان مغرب تک خدا کیا کوئی تنگی تھی یا رزق اناج کا کوئی مسئلہ تھا، خدا نے کہا اس ٹائم نہیں کھائیے اس کے بعد کھائیے؟ نہیں، وہی خدا جو ماہ رمضان سے پہلے کہہ رہے کھاؤ، وہی خدا ماہ رمضان میں کہتا ہے نہ کھاؤ. وہی خدا یہ حکم دیتا ہے کہ جیسے ہی اذان حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب ایک فجر کی پاؤ پھوٹ جائے، سفیدی نمودار ہو جائے، اذان فجر ہو جائے، کھانا پینا بند کر دو، یہی خدا حکم دے رہا ہے، اذان مغرب ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو، یعنی وہ تمام باتیں جو روزے کو باطل کر سکتی ہیں ان میں سے کچھ کو تم انجام دے سکتے ہو، سب کو نہیں، کیونکہ کچھ اس میں سے بہرحال حرام بھی ہیں، جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی حرام ہیں۔ اس بنا پر انسان کچھ کاموں کو اذان مغرب کے بعد ہوتے ہی خدا یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کو انجام دے لو۔ کیوں خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا ہمیں بندگی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں عبودیت کی صفت لانا چاہ رہا ہے، کہ دیکھو خدا ایک ہی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، یہ کہہ رہا ہے اب نہ کھاؤ، اذان فجر میں کھانا پینا بند کر دو، اذان مغرب کے بعد سے کھانا پینا شروع کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم میں بندگی کا احساس لانا چاہ رہا ہے، ہمیں ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں، درود بھیجے محمد والے محمد پر، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں افضل الناس من عشق العبادت فعانقها واحبها بقلبه، افضل ترین لوگوں میں افضل ترین وہ ہیں جو عبادت سے عشق کرے، اس سے معانقہ کرے، یعنی گلے لگائے، اپنے دل کے ساتھ اس سے محبت کرے، اپنے جسم کو اس کے لیے وقف کرے، فراغت کے لمحات نکالے۔ اس کے بعد جو استاد محترم نے روایت پیش کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ بیان ہے کہ ہر عبادت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، احکام واجب اور مستحب اس عبادت کے ظاہر کی صورت اور اس کے خد و خال کو واضح کرتے ہیں، اور جبکہ انسان کا نیت اور ارادہ اس عبادت کے باطن کو بناتا ہے۔ یعنی در حقیقت ہم اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے عبادات کی روحانی صورتوں کو بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جب انسان نماز کو اول وقت اچھی طرح، اچھی قدر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ انجام دیتا ہے تو نماز اوپر جاتی ہے، اوپر جانے کے بعد یہ کہتی ہے کہ اے انسان اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ لیکن اگر انسان مردہ دل کے ساتھ نماز پڑھے، جلدی جلدی نماز پڑھے، بے وقت نماز پڑھے، نماز کو ٹالتا رہے، اول وقت نکل جائے، بے دلی جلدی جلدی اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھے، یہ نماز کی روحانی صورت اوپر جاتی ہے اور یہ کہتی ہے خدا تجھے ضائع کرے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ بس ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے جو اس کے فقہی احکامات ہیں کہ جن کی طرف توجہ لازمی ہے، اور ہمارا نیت اور ارادہ ہے کہ جو اس کی باطنی صورت کو در حقیقت بنانے والا ہے۔ اس کے بعد درود بھیجے محمد والے محمد پر، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو، وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ اِنَّ جَوَارِحَكُمْ جُنُودَهُ، تمہارے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کا لشکر ہیں، یعنی تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہاری فکر، اعضاء و جوارح، یہ جوانے ہیں۔ اعضاء یعنی انسان کے ظاہری اعضاء، دست، پا، گوش، چشم، زبان، یہ ظاہری اعضاء ہیں، اور جوانح یا جوارح انسان کے باطنی اعضاء کو کہا گیا ہے، انہیں انسان کی فکر، انسان کی عقل، انسان کی روح، انسان کا ضمیر، دونوں کو امیر المومنین نے جوارح اور جوانح کو دونوں کو امیر المومنین نے دعائے کمیل میں قو علی خدمت کا جوارحی، اور پھر وجدر علی، اس کے بعد پورا جملہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا کہ میرے جوانے کو مضبوط کر دے، یعنی میں ارادے اور نیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں۔ یہاں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تمہارے جوارے اور تمہارے جوانے جو ہیں خدا کے لشکر ہیں، تمہاری فکر خدا کی لشکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہا گیا ہے کہ انسان کا روزے والا دن اس کے بغیر روزے والے دن سے بہتر اور افضل ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان کا روزے والا دن بھی ویسا ہی ہو کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، کل بھی نماز پڑھی تھی، آج بھی نماز پڑھی، من صابا ہو یوما فہو مفہون، جس کے دو دن بالکل ایکول ہو جائیں، بالکل برابر ہو جائیں، یعنی آپ کا پاسٹ ڈے آپ کا پریزنٹ ڈے کے بالکل برابر ہو جائے، آپ کہیں جناب کل بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوئی تھی، آج بھی قضا نہیں ہوئی، یہ برابر ہو گئے آپ، یہ امام کہہ رہے ہیں آپ کو غبن ہوا ہے، آپ کو دھوکا ہوا ہے، نہیں، آپ کا پریزنٹ ڈے موجودہ دن آپ کے پاسٹ ڈے سے بہتر، افضل اور برتر ہونا چاہیے تھا. یعنی کل اگر آپ نے نماز پڑھی تھی تو آج وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، کل اگلا اخلاق اچھے تھے تو آج بہتر ہونے چاہیے تھے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کے اعضاء اللہ کا لشکر ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے اعضاء کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، جلد کا روزہ ہو، شعر یعنی بالوں کا روزہ ہو. یعنی انسان کا ایک ظاہری روزہ ہے جس کو امساک یعنی روکنا کہتے ہیں. انسان اذان فجر سے اور اذان مغرب تک اپنے آپ کو روکتا ہے چند چیزوں سے، کھانے پینے سے. وہ اکثر ہمارے دوست ازلہ مزہ کہتے تھے کہ ماہ رمضان میں غیبت کے ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں، نماز مغرب سے لے کر اذان فجر تک. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا انسان اپنے تمام اعضاء و جوارے کے ساتھ یہ تربیت کا پہلو جو ہے، اگر یہ انسان ملحوظ خاطر رکھے تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی دعائیں ماہ رمضان میں آئی ہیں، جتنی بڑی بڑی دعائیں آئی ہیں جن کو کثرت سے پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے، وہ سب ہماری تربیت کے لیے ہیں. انسان ٹاٹری اور املی کے نام سن کے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کسی غمزدہ خبر کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی خوفناک چیز کا تصور انسان کے بدن میں جھنجھری پیدا کر دیتا ہے. تو کیا اللہ کا نام انسان کے بدن اور اس کے اخلاق اور روح میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں خدا میں، ذکر الہی میں، عبادت خدا میں کیا اتنی تاثیر نہیں ہے؟ کیا ٹاٹری خدا کے اسم اور کے ذکر و عبادت سے زیادہ مؤثر ہے کہ ٹاٹری کا نام، امڈی کا نام، کھٹی چیز کا نام سن کے انسان کو منہ پانی آ جاتا ہے لیکن نماز سن کے کوئی اثر نہیں ہوتا؟ غم کی خبر سن کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چہرے پہ غم کے تاثرات واضح ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی خوفناک چیز کا تصور سن کر جسم میں جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کانپ جاتا ہے، یا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو کیا خدا کی عبادت ایسی نہیں ہے؟ خدا کی عبادت ہے ایسی، یقیناً. ہم اس کو توجہ نہیں دے پا رہے. وَإِلَّا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے خیالات در حقیقت اس کے جسم میں ایک مائع کی صورت میں، جب بھی انسان کوئی فکر کر رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی خیال کر رہا ہے، تو وہ اثر، وہ خیال، وہ فکر، وہ غور و فکر اس کے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے. کیسے؟ آپ کو اگر کسی کے بدن میں کوئی چوٹ لگی ہے، شدید چوٹ ہے، لیکن گھر میں کوئی خوشی ہے، تو بعض اوقات انسان خوشی سے بے قابو ہو جاتا ہے، اس غم کا، اس تکلیف کا، اس تاثر کا کوئی اثر نہیں لیتا، اسے خبر نہیں ہوتی، بعض اوقات خوشی میں اتنا یعنی مگن ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات انسان اتنا مگن ہوتا ہے کہ درد کا احساس نہیں ہوتا. تو کیا خدا کی عبادت کیا اس قابل نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کو، اپنی روح کو متاثر کرے؟ قرآن کی آیت ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل خوف الہی سے کانپیں، لرزیں، ان پہ کپ کپا تاری ہو؟ کیونکہ بہرحال چونکہ ہم عبادات کو تربیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم عبادات کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک فرض سمجھتے ہیں جسے ٹالنا ہے، جسے پچھاڑنا ہے، جسے ذبح کرنا ہے تاکہ جلدی سے یہ ختم ہو. لیکن اگر انفرادی اور اجتماعی سطح پہ جا کے دیکھیں تو جو کچھ بھی ہے وہ ہماری در حقیقت تربیت کے لیے. یہی دعا کہ جو آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد پر، یہی دعا جو آپ سب سے پہلی دعا جو لکھی گئی، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، یعنی اہل بیت نے کیا چیز مانگی ہے؟ حج کی دعا مانگی ہے. اس کے بعد کہا، اے خدا مجھے قبر نبی کی زیارت اور اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی زیارت سے مشرف فرما، اور مجھے ان مشاہد شریفہ سے و مواقف کریمہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیلت القدر میں میرا نام حجاج بیت اللہ میں لکھ دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری سیاد میری برائیوں پر پردہ ڈال دے، میری عمر میں اضافہ فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے دین کو یعنی میرے قرض کو ادا کر دے. اور اس کے بعد وہ دوسری دعا یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، کہ اس کی بھی شرح لکھی ہے، وہ بھی مل سکتی ہے آپ کو ای میل کے ذریعے سے. اس میں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ من علیہ بفکا کے رقبتی من النار، اے خدا میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. کیا مطلب؟ یعنی اے خدا مجھ میں صلاحیت پیدا کر، تیری عبادت کے ذریعے سے میں اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر سکوں کہ میں ہر اس کام سے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے یا مجھے جہنم میں بنا رہا ہے اپنے آپ کو روک سکوں. میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان. اس کو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ یہ روحانی تربیت کا ایک پروسیس ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے ماہ رمضان. جس طرح آپ ایک فوجی کو تربیت دیتے ہیں، فوجی کی آپ تربیت کرتے ہیں، اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اگر تم دشمن کے نرغے میں گرفتار ہو جاؤ، چنگل میں پھنس جاؤ، تو دیکھو ہمارے راز مت دینا. ہر طرح کی ٹیکنیک اسے دیتے ہیں، ٹیکنیک اسے سکھاتے ہیں. ماہ رمضان آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بندگی کریں، آپ کے کان بندگی کریں، آپ کی زبان بندگی کے آداب سیکھے، آپ کی فکر و خیال بندگی کے سائے میں پرواز کریں، آپ کے قدم بندگی کے سائے میں اٹھیں، آپ کے ہاتھ بندگی کے سائے میں حرکت کریں. اور ان 30 روزوں کے بعد یہ آپ کی روحانی ٹریننگ ہو رہی ہے. جب عید کے دن ماہ رمضان ختم ہوگا اور شیطان کو آزاد کر دیا جائے گا تو شیطان آ کے کہے گا کہ آؤ گناہ کرو آنکھوں کے ذریعے سے. آپ کہیں گے میری آنکھوں کی تربیت ہو چکی ہے، ٹریننگ ہو چکی ہے، میرے کانوں کی تربیت ہو چکی ہے، وہ زبان سے گناہ کرانا چاہے. یعنی 30 دن عبادت کے، 30 دن جو ماہ رمضان کے گزارے، اگر آپ تربیت کے عنوان سے دیکھیں تو پھر آپ کے آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھ کی، پیر کی، فکر کی، قلب کی، ضمیر کی، روح کی، جو کچھ بھی اعضاء و جوارح کے زمرے میں آتا ہے سب کی تربیت ہو چکی ہوگی. اور پھر ایسے لوگوں کو شیطان اغوا نہیں کر سکتا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے خاص بندے جو ہوں گے. وہ خاص بندے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں مخلص بننے کے لیے مخلص بننا پڑتا ہے. مخلص وہ جو اپنے آپ کو خالص کرے، مخلص وہ کہ جو اس مرتبے پہنچ جائے کہ خدا اسے خالص کر لے. پہلے میں ایاکا نعبدوہ کا کام انجام دوں، اپنے آپ کو مخلص کروں عبادات کے ذریعے سے. ایاکا نعبدوہ، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خالص کر رہے ہیں، بندگی سکھا رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے خدا ہم تجھ سے استعانت چاہتے ہیں کہ تو ہمارا تھام لے. جب ہم مخلص کے درجے پہ آ جائیں گے تو خود بخود آہستہ آہستہ خدا ہمیں مخلص کے درجے پر، یعنی خالص شدہ افراد کے درجے پر لے آئے گا. لہذا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بفکا کے رقبتی من النار، اے خدا آتش جہنم سے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان میں در حقیقت ایسے بیکٹیریا پیدا کر دیتے ہیں، ایسے وائرس انسان کے جسم و روح میں داخل کر دیتے ہیں کہ انسان اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکتا. آپ کا موبائل، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر، اس کو ضرورت ہے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے لیے، اس کی فائلز کو، اس کی ونڈوز کو. لہذا ضروری ہے کہ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا جائے تاکہ وہ اس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہو سکے. وائرس آئے گا، وہ یہ کام اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا نہیں کر سکے گا. وہ روز یعنی ڈیٹ کے مطابق آپ کے کمپیوٹر کو، زمانے کی رفتار کے مطابق آپ کی ونڈوز کو نہیں ہونے دے گا. لہذا گناہ وائرس ہے، گناہ در حقیقت بیکٹیریا ہے جو انسان میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، یعنی صلاحیت منفی، کہ انسان گناہوں کی طرف زیادہ رغبت سے جاتا ہے اور خدا کی عبادت کی طرف بہت گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے انسان خدا کی عبادت کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے رمضان آ گیا ہے، اب روزہ رکھنا ہی ہے، آنکھیں ملتے اٹھیں گے اور اس کے بعد سحری کریں گے اور کہہ دیا امی سر پہ کھڑی ہیں، نماز بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد جلدی سے جنا آدھا سپارہ پڑھا، ایک سپارہ پڑھا جلدی جلدی، اس کے بعد یہ جا اور وہ جا، بستر پہ چھلانگ لگا دی. جبکہ بفکاک من النار یعنی نار یعنی گناہ. خوب نار یعنی عذاب جہنم تو بعد میں آئے گا. اے خدا میں کیوں دعا کر رہا ہوں؟ اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں عذاب جہنم کے مقدمات کو ابھی سے فراہم کر رہا ہوں. میری یہ آنکھیں، میرے یہ کان، میری یہ زبان، میرے ہاتھ، میرے یہ پیر، میرے اعضا، میرا دل، میری سوچ، میرا ضمیر، میری فکر، میرے خیال، میرا غور و فکر، سب مجھے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے شیطان کوشش کر رہا ہے تاکہ مجھ میں وائرسز آ جائیں، تاکہ میں خدا کے انٹرنیٹ سے، اہل بیت کے انٹرنیٹ سے، انٹرنیٹ ولایت و طہارت و توبہ و انابہ سے متصل نہ ہو سکوں. لہذا وہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ کے ذریعے سے. یہ در حقیقت ماہ رمضان ایک ایسا اینٹی وائرس ہے کہ اگر آپ اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیں اپنے اندر، اپنی فکر میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے کان میں، اپنے اعضاء و جوارح میں، تو پھر آپ سارے وائرسز کو، سارے بیڈ فیکٹرز کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا، رمضان آ گیا اور سرسری انداز سے بغیر تربیت کی طرف توجہ دیے ہوں کہ یہ ہماری تربیت کر رہا ہے روزہ، اور روزے میں داخل ہو گئے، تو پھر ہمارا حشر بھی وہی ہوگا کہ دن بھر جو ہے وہ سلم اور اسمارٹ، اور کھانے کے بعد اور افطاری کے بعد 2 کلو وزن زیادہ اور 4 کلو خون زیادہ. تو یعنی انسان کی صبح ہوتی ہے تو کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور شب ہوتی ہے تو کھانے کی فکر ہوتی ہے. کھانے کی فکر ہونی چاہیے سحری افطاری کی، مستحب ہے انسان سحری کرے، اٹھے کھائے، کھانا مستحب ہے. ولو ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجوری کیوں نہ ہو، افطار مستحب ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو جائیے آپ ان کے ساتھ افطار کیجئے مختصر سا، اور اس کے بعد نماز کو اول وقت ضائع مت کیجئے، نماز اول وقت ضائع نہ ہو. لیکن اگر آپ نماز مغرب یا نماز عشاء تک صبر کر سکتے ہیں کہ آپ نماز مغرب اور عشاء کو روزے کی حالت میں ادا کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے. لیکن اگر آپ پہ بھوک کا غلبہ ہے اور آپ کی توجہ نہیں ہوگی نماز میں، عبادت میں، تو کہا کہ پہلے جائیے افطار کیجئے، جتنا بھی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بدن کو تقویت ملے اور آپ کی روح جو ہے جو متمرکز نہیں ہے وہ کنسنٹریٹ ہو سکے خدا کی طرف، تو اتنا افطار کیجئے اور پھر خدا کی عبادت کی طرف آئیے. حتیٰ کہ طہارت کے سلسلے میں کہا، اول وقت کتنی تاکید ہے انسان اول وقت نماز پڑھے، لیکن اگر طہارت کا مسئلہ ہے انسان پہلے جا کے طاہر ہو، رفع حدث و خبث کرے، بعد میں خواہ افضل وقت نکل ہی کیوں نہ جائے انسان پہلے طاہر ہو جائے، اور حدث خبث، خبث اور یعنی اس سے اپنے آپ کو پاک کرے تاکہ پرسکون انداز سے نماز پڑھ سکے. اسی طریقے سے یہ بفاق رقبتی من النار، یہ در حقیقت جہنم تک پہنچانے والے تمام وائرسز کو ڈیلیٹ کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور مشہور و معروف دعا کہ جو رسول اللہ سے مروی ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے خدا مردوں کو قبر میں خوش کر دے، فقیروں کو غنی کر دے، بھوکوں کو کھانا کھلا دے، بے لباس کو لباس دے دے، ہر قرضدار کے قرض کو ادا کر دے، اے خدا ہر کرب اور بے چین کی بے چینی کو دور کر دے، اے خدا ہر غریب اور بے وطن کو اس کے وطن تک پہنچا دے، ہر اسیر کو رہائی کا پیغام دے، اے خدا مسلمانوں کے تمام برے امور کی اصلاح کر دے. اللہم اشف کل مریض، اے خدا تم مریضوں کو شفا دے دے. اللہم سد فقرنا بغناک، اے خدا اپنے غنا کے ذریعے سے، اپنی تمنگوری کے ذریعے سے ہمارے فقر کو دور کر دے. اس کے بعد ایک عجیب دعا ہے، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اے خدا ہمارے برے حال کو اپنے اچھے حال سے ریپلیس کر دے، بدل دے، غیر بدل دے، ہمارے برے حال کو اپنے اچھے حال سے بدل دے. اللہم اغض عنا الدین، اے خدا ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے نجات عطا فرما. انک علی کل شیء قدیر، اس چھوٹی سی دعا میں خدا نے مالی مسائل کو 2 مرتبہ فرمایا ہے، اللہم اغض دین کل مدین، ہر قرض دار کے قرضوں کو ادا کر دے، اور آخر میں کہہ رہے ہیں خدا ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. یعنی مالی مسائل اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اس چھوٹی سی دعا میں رسول اللہ نے 2 مرتبہ اکنامکس کے مسائل کو کنسیڈر کیا ہے. یعنی یہ دعا یہ کون کرے گا؟ یعنی ہم دعا کریں یا خدا ہمارے مردوں کو ثواب پہنچا دے، خوب میں ثواب پہنچاؤں گا تو ثواب پہنچے گا، میں آپ گھر میں جھاڑو دیتی ہیں مصحب کام ہے، مباح کام ہے، آپ نیت کیجئے کہ اپنے مرحوم والدین کے نام اس جھاڑو دینے کا ثواب، آپ برتن دھو رہی ہیں یہ مباح کام ہے، خدمت کر رہی ہیں شوہر کی بغیر اجرت کے اس کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین کو، امام خمینی کو، علماء کو، فقہا کو اور جتنے بھی گزرے ہیں خدمت گزاران دین ان کی روح کو پہنچاتی ہوں، یعنی آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنے بزرگوں کو، والدین کو یاد رکھیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنی عبادات کو ملین عبادات میں شامل کریں۔ آیت اللہ محسن قرآدی فرماتے ہیں استاد محترم کہ سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے خدا تو اس کی ہم سنتا ہے جو تیری حمد کرتا ہے، یعنی ملین ہا افراد، سینکڑوں اربوں افراد تیری حمد کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے سمع اللہ حمدی، خدا میری ہم سن رہا ہے، نہیں، لمن حمدہ، یعنی آپ اپنی عبادات کو ملینوں انسانوں کی عبادات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی لاکھوں انسانوں کی عبادات میں آپ کی عبادت شمار ہو گئی۔ آپ نے گھر کا کوئی مستحب مباح کام کیا، آپ نے اپنے مرحومین کا نام نیت کیجیے کہ آج سے جو بھی کام کروں گی اس میں اپنے مرحومین، والدین، اعزاء اقربا، مومنین، شہداء، علماء، فقہا، خدمت گزاران دین، خادم دین و ملت، خادم دین و شریعت سب کو شامل کروں گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ یعنی کون کرے گا یہ کام؟ خدا کہہ رہے جب تک تم حرکت نہیں کرو گے اپنے معاشرے کو تبدیلی، یہ وہ اجتماعی پہلو ہے عبادات کا، یعنی اجتماعی طور پہ تربیت کرنی ہے کہ اگر اصال ثواب کرنا ہے تو خود کرو، فقیر، اے خدا تو فقیر کو کھانا دے دے، خدا کہے کہ تم جا کے دو گے تو کام پورا ہوگا، ہر بھوکے کو کھانا دے دے، ہر فقیر کو غنی کر دے، ہر اڑیا کو لباس دے دے، کون کرے گا؟ یعنی جب تک انسان کوشش نہ کرے۔ یہی وجہ ہے یہاں پہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، یہاں پہ بھی امام رضا نے یہی فرمایا ہے کہ در حقیقت روزہ انسان میں کیا صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ انسان کو انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک متصل کر دیتا ہے۔ ابن سنان کے نام امام رضا نے خط لکھا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس میں آپ نے روزہ رکھنے کے لیے یہ فلسفہ فرمائی کہ علت روزہ یہ لعرفان مثل الجوع والعطش ذلیلا مستکینا ماجورا محتسبا صابرا ویکون لک ویکون ذلک دلیلا له علی شدائد الاخرہ مع ما فیہ من الانکسار له عن الشہوات وائدا۔ خوب تفصیل ہے کہ انسان کیوں روزہ رکھے؟ تاکہ انسان ذلیل، مسکین، حقیر، مستکین ہو کر روزے میں گرمی کو محسوس کرے، بھوک و پیاس کو محسوس کرے۔ اور روایت میں ہے کہ جب انسان کو بھوک و پیاس لگے تو معاشرے کے غریب افراد کی بھوک و پیاس کو یاد کرے۔ یہ اجتماعی اور تربیتی پہلو، معاشرے سے منسلک کرنا۔ دوسری جانب کہا روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، یعنی اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو۔ یہاں پہ بھی امام وہی فرما رہے ہیں تاکہ وہ شہوات سے، نفسانی خواہشات سے، نفسانی خواہشات کی پیروی سے اپنا دامن چھڑائے۔ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی، یہ جی چاہنے پہ عمل کرنا، شیطان کے ہر حکم پہ یس باس کہہ دینا، یہ وہ وائرسز ہیں جو انسان اپنی روح میں ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں پر جو آخری دعا ہے اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے خدا مسلمانوں کے تمام فاسد امور کی، منحرف امور کی، گڑبڑ ہونے والے امور کی اصلاح کر دے۔ کون کرے گا؟ خدا کرے گا؟ نہیں، جب تک انسان خود کوشش نہ کرے۔ من اصبحا ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، حدیث میں ہے کہ جو اس حالت میں سوا کرے کہ اسے مسلمانوں کی کوئی فکر نہ ہو، اسے جو ہے وہ ہم ٹی وی پہ آنے والے مسالہ چینل کی زیادہ فکر ہو کہ جناب آج کون سی ریسیپی ہوگی، آج کون سا افطار ہوگا، آج کون سی سحری ہوگی۔ رسول اللہ حدیث کہہ رہی ہے جو اس حالت میں سوا کرے کہ اسے نیوز کی فکر نہ ہو کہ مسلمان میں کیا گزر رہی ہے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے ماہ رمضان کی انفرادیت اور اجتماعیت کو اور روحانیت کو یکجا کر دیا. امام خمینی ایک فقیر تھے, مفسر تھے, متکلم تھے, عارف تھے, سیاست دان تھے, بہت سارے کام امام خمینی نے کیا. آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں اور بہت سی شخصیت کے پہلو ہم پر پوشیدہ ہیں, لیکن ایک کام جو امام خمینی نے کیا وہ یوم القدس کا اعلان تھا. یوم القدس کب؟ جمعۃ الوداع, جمعہ سردار ہے ایام کا. ماہ رمضان تمام مہینوں میں خدا کے تمام مہینوں فضیلت رکھتا ہے, جمعہ فضیلت رکھتا ہے. جمعۃ الوداع تمام جمعوں پہ, سال کے تمام جمعوں پر, اور ماہ رمضان کے تمام جمعوں پہ فضیلت رکھتا ہے. کتنی اہم گھڑی ہے, اس کی دعائیں ہیں, اس کے مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جمعۃ الوداع کے لیے کیسے آمادہ ہو, کیا دعا کرے, شب جمعہ کیا دعا کرے. امام خمینی آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری روحانیت, تمہاری انفرادیت, تمہارا خوف خدا, تمہارا تقویٰ حاصل کرنا تمہیں دنیا کے مسلمانوں سے غافل نہ کرے. اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین. یعنی گویا امام خمینی رسول اللہ کی اس دعا کے ذیل میں فرما رہے ہیں, جمعۃ الوداع اسلام کا دن ہے, رسول اللہ کا دن ہے, جو اس دن کو نہیں مناتا وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی تعلیمات رسول اللہ سے انحراف ہے جمعۃ الوداع کا نہ منانا. انسان روزی کی حالت میں جائے, اپنی آواز کو بلند کرے حق کے لیے, مظلوم کی دفاع کے لیے. امیر المومنین فرماتے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن, اے حسین, اور جہاں تک میری وصیت پہنچے, دیکھو ظالم کے دشمن بن جانا, مظلوم کے ہمیں بن جانا. آیا ملت فلسطین مظلوم نہیں ہے؟ آواز بلند کریں. ملت بحرین مظلوم نہیں ہے؟ آواز بلند کریں. ملت یمن مظلوم نہیں ہے؟ آواز بلند کریں. عراق ہو, شام ہو, مصر ہو, پاکستان ہو, عراق, سعودی عرب ہو, کوئی بھی ہو, جہاں پر بھی, برما ہو, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی کسی بھی حکومت, مسلمانوں کے حقوق پامال کیا جائے, آواز بلند کریں. تو ہم یہ اگر دعا کریں اے خدا تو اصلاح کر دے, اور خود گھر میں جا کے بیٹھ جائیں, اے خدا فلسطینیوں کی مدد فرما, خود آواز نہ اٹھائیں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے کہ ہمارے اس مظاہرے کرنے سے اور اتنا پیسہ خرچ کرنے سے اور اس ریلیوں سے اور ان جلسے جلوسوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے فلسطینی عوام کو, بحرینی عوام کو, یمنی عوام کو, عراقی عوام کو, اور دوسرے مسلمانان عالم کو. یہ الگ موضوع, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہاں پہ موقع میں نہیں آیا, اور انہوں نے کہا کہ جمعۃ الوداع جو روحانی ترین دن ہے ماہ رمضان کا اور سال کا, اس دن آؤ مظلوموں کے لیے آواز اٹھاؤ. آؤ علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل پیرا ہو, عملی طور پر علی مرتضیٰ کی سیرت کو عملی جامہ پہناؤ. کون علی ظالم خصمہ, ہر ظالم کے دشمن اور ہر مظلوم کے حامی. وہاں پر امام خمینی آئے, انفرادیت روحانیت کو اجتماعیت اور سیاست کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے بعد اللہم غیثوا حالنا بحسنان, اے خدا ہمارے برے حال کو اپنے اچھے حال سے تبدیل کر دے. کون تبدیل کرے گا؟ اگر خدا ہی نے سارے کام کرنے ہیں, یقیناً خدا سارے کام کرتا ہے, توفیق بھی وہ دیتا ہے, تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان مانگے, دعا کرے, گڑ گڑائے, توجہ کرے, طلب کرے, سوال کرے, چاہے, تاکہ وہ اس کو حاصل ہو سکے. تو یہاں پر یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم, اپنی تربیت کا عزم, اور اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جن پر ماہ رمضان سے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے, کہ ماہ رمضان کس طریقے سے ہمارے انفرادی لحاظ سے, بدنی لحاظ سے, سومو و تصحو, روزہ رکھو, صحت مند ہو جاؤ. سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں, روزے آپ کے معدے کو سکون نہیں ملتا, ماہ رمضان میں صبح سے لے کر مغرب تک معدہ سکون میں ہوتا ہے, اپنی تمام بیماریوں کی اصلاح کر لیتا ہے. اسی طرح صحت مند ہوتا ہے انسان, اسی طریقے سے معنوی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے انسان, پھر اجتماعی لحاظ سے فطرہ ہے, زکوٰۃ فطرہ جو واجب ہے, یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر نماز عید سے پہلے پہلے نکالنا واجب ہے. سادات سادات کو دیں, غیر سادات سادات کے لیے الگ نکال کے رکھیں فطرہ, تاکہ جو ہے یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے, واجب ہے, اور اس کے لیے اہتمام کریں. اس میں کنجوسی نہ کریں کہ آٹا جو ہے وہ 3 کلو دینا ہے, 150 روپے بنتے, ختم, چھٹی. نہیں, بہتر سے بہتر, یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے, یہ در حقیقت آپ کے لیے راہ نجات ہے، یہ سپر بن جائے گا روز قیامت. اب آخر میں کچھ نکات دے کے جا رہا ہوں کہ اس ماہ رمضان کو کس طریقے سے بہتر انداز سے ہم در حقیقت گزار سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس ماہ رمضان کی وہ یہ ہے کہ اس کے فقہی مسائل سے آگاہ ہوں، فقہی مسائل سے آمادگی ضروری ہے. زینب فاؤنڈیشن الحمدللہ اس قسم کے مختلف پروگرام کرتی رہتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ خواہران کی سفیران رسالت سے آپ کا کوآرڈینیشن کیسا ہے. سفیران رسالت الحمدللہ حوزہ علمیہ قم کی وہ فارغ تحصیل ہماری بہنیں اور خواہران ہیں کہ جو گزشتہ 3-4 سال سے اسی شہر کراچی میں اور دوسرے شہروں میں مختلف مواقع پر فقہی اور دین سے متعلق بنیادی آگاہی کورسز کا اہتمام کرتی ہیں. ماہ رمضان بھی فقہی کلاسز ہوتی ہیں. اگر نہیں ہیں تو خواہر سے التجا کروں گا کہ وہ اسے نمبر لیں اور جو ہے ان سے رابطہ کریں تاکہ یہ مختلف بہنیں جو یہاں موجود ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں میں فقہی کلاسز کا اہتمام کریں. صرف آپ ایک ٹائم مقرر کریں اور ایک جگہ مقرر کریں، معلمہ آپ کے پاس خود آئیں گی، وہ آپ سے جو ہے کلاسز کا انتظام کریں گے اور آخر میں ایک امتحان آپ کے لیے رکھا جائے گا. اور سال کے مختلف ایام میں اسی سفیران رسالت کی جانب سے، چونکہ میں ان مسائل میں پیش ہوں، میری جو خانم ہے وہ خود اس میں رابطے کا کام انجام دے رہی، اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ فقہی مسائل بہت ضروری ہیں. فقہی مسائل سے ناآشنائی جو ہے وہ آپ کے روحانی ثمرات سے آپ کو محروم کر دے گی. فقہی کلاسوں کا اہتمام ہونا چاہیے گروپ ڈسکشن کی صورت میں. دوسری چیز مطالعہ قرآن، یعنی آئین بندگی کا مطالعہ. تلاوت نہیں، تلاوت اپنی جگہ تلاوت کریں، لیکن آئین بندگی کا مطالعہ اردو میں، انگلش میں، سندھی میں، جو بھی آپ کی لینگویج جس میں سمجھ سکتی ہیں، قرآن کا مطالعہ. اور اگر بہتر یہ ہو کہ اس طریقے سے کریں کہ ہر محلے میں 3 بجے 4 بجے آپ ایک کسی مبارکہ میں 15-20-25-30 جتنی بھی ہو سکیں قرآن جمع ہوں. ایک اچھی قرأت کرنے والی خاتون، کہ اس کی کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سنے، وہاں ایک چوکور صورت میں بیٹھ جائیں، مربع صورت میں، اور وہاں پر جو ہے ایک بہن جو ہے زور زور سے تلاوت قرآن کرے، باقی بہنیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. 10 سے جمعی کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اس کو ہدیہ کریں. اس کے بعد وہ خواہر جو ہے وہ اسی پارے میں سے کچھ آیات کو لے کر آپ کے سامنے ڈیفائن کرے گی. یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نکات نہیں مل رہے ہیں تو ہم کوشش کر کے اسی جو پہلا دن ہے، پہلا پارا، دوسرا دن، تو ہر پارے میں سے کچھ آیات نکال کر ان کی مختصر تشریح جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی ای میل کے ذریعے سے، آپ جو ہیں اس کو اجرا کر سکتی ہیں. دوسرا کام یہ کریں کہ قرآن کا مطالعہ کریں، یعنی یہ آپ کا ٹیم ورک کی صورت میں، 10 سے جمعی کی صورت میں ہونا چاہیے. قرآن کا مطالعہ بھی ہو جائے گا، مفاہیم قرآن بھی ہو جائیں گے، تلاوت قرآن بھی ہو جائے گی، اور اگر موقع ملے تو اسی میں کچھ نہ کچھ فقہی مسائل کو بھی بیان کیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ اجتماعی عبادات کا ذوق و شوق بڑھے گا، قرآن زندہ ہوگا، اور ربیع القرآن، ماہ رمضان کہا گیا ہے کہ قرآن بہار ہے، بہار کا زمانہ ہے ماہ رمضان قرآن کے لیے. ہماری ہر قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے. قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں، قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ اپنی جگہ، لیکن قرآن کو سمجھیے. دوسری چیز، اپنے امور زندگی کو منظم کریں تاکہ نماز شب اور اس وقت کی خاص دعاؤں سے مستفید ہو سکیں. ہماری بہنیں بہت خدمت کرتی ہیں معاشرے کی، گھر کی، کہ وہ سحری کا انتظام کرتی ہیں، مردوں سے پہلے اٹھتی ہیں، تاریکی میں اٹھتی ہیں، کتنی تھکی بھی کیوں نہ ہو، لیکن مردوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ سحری کے انتظام کرتی ہیں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ امام سجاد کی دعا جو ہے وہ روزہ قیامت آپ سے شکایت کرے. امام خمینی کہتے ہیں تم اس پوری دعائے ابو حمزہ کو ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتی، ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہو نا، ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھو. الحمدللہ اب تو ترجمے والی مفات الجنان موجود ہیں، اور انسان اٹھتے بیٹھتے بھی، چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. مصحف نماز ہے جس کی تفصیل جو ہے فقہی کتابوں میں درج ہے، یعنی انسان اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے بھی مصحف نماز پڑھ سکتا ہے، اذکار کر سکتا ہے، خدا کو یاد کر سکتا ہے. کوئی آیت آپ کو یاد ہے وہ آپ بار بار تلاوت کریں. اسی طریقے سے علماء نے کچھ وظائف بیان فرمائے، درود ہے وہ اجل فرجہم کے ساتھ، یا وما توفیق الا باللہ وعلیہ توکلت وعلیہ انیب. آیت اللہ بہجت نے کہا یا لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے انسان سے ریاکاری ختم کرتا ہے. یہ انسان باتوجہ, نہیں کہ لک لکا لسان ہو اور صرف زبان اور ہونٹ ہل رہے, نہیں, توجہ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں آپ, کہ وہ کام جو آپ کھانا بنانے میں سحری بنانے میں صرف کر رہی ہیں وہی کام آپ مختصر عبادت کے ساتھ کر سکتی ہیں. تھوڑا پہلے اٹھ جائیں, تھوڑا جلدی اٹھ جائیں, بچوں کے لیے منظم کریں ان کے اوقات کو کہ وہ کم سے کم دعائے سحر ضرور پڑھیں, اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, یہ دعائے ابو حمزہ کا ایک سوا دو سوا ڈیڑھ دفعہ ضرور پڑھیں. دوسرا یہ کہ دعاؤں کو مطالعہ ضرور کریں. قرآن کی تلاوت, ترجمہ, فقہی احکام اپنی جگہ, لیکن دعاؤں کا ترجمہ, چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ماہ رمضان میں ہیں, روزانہ کی دعائیں جو 30 دعائیں ہیں, ہر دن کی ایک دعا ہے, ایک ایک دو دو لائن کی, اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ توسل اہل بیت سے, میرے استاد فرماتے ہیں کہ روزے کی نورانیت اور امام حسین بھی گریے کی نورانیت, یہ نور الارا نور ہے. اگر کوئی بھی نہیں ملتا, آپ کو کوئی ایسی مجلس نہیں ملتی, آپ نماز ظہر اور عصر کے بعد بیٹھ جائیں اور آپ امام حسین کے مصائب کو یاد کریں, روزے کی روحانیت اور امام حسین کے فضائل اور مصائب پہ گریے کی روحانیت جو ہے وہ انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے. اس بنا فقہی مسائل, قرآن کا مطالعہ, تلاوت قرآن ٹیم ورک میں, عمر زندگی کو منظم کریں, اپنے اور اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کے دعاؤں کو مطالعہ کریں, اور توسل اہل بیت علیہم السلام سے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ عملی طور پر ہر دن نیت کریں کہ مجھے اپنے ایک برے اخلاق کو تبدیل کرنا ہے. اچھے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, اے خدا اپنے اچھے حال سے میرے برے حال کو تبدیل کر دے. کون کرے گا؟ میں کروں گا, میں ارادہ کروں گا, میں کوشش کروں گا, میں قدم بڑھاؤں گا, میں نیت کروں گا, میں مصمم ارادہ کروں گا, میں پکا ارادہ کروں گا. تو خدا ہمت مردان مدد خدا اس حرکت خدا برکت, تم حرکت کرو خدا برکت دے گا, تم ارادہ کرو خدا جو ہے اس میں شیرینی ڈال دے گا. تم کام تو شروع کرو, تم قدم تو اٹھاؤ, تو بسم اللہ تو کرو, تم یا علی مدد تو کرو, خدا مدد کرے گا. یعنی نیک نیتی, وہی کہ انسان کی جو باطنی عبادات ہیں, وہ جو باطنی شکل ہے, وہ انسان کی نیت و ارادے تھے. جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کی عبادات پر رنگ ہوں گے. اور آخر مجھے امام خمینی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے, امام خمینی فرماتے ہیں, غالباً چہل حدیث کا پہلا درس ہے کہ جس میں امام خمینی نے ارشاد فرمایا, معذرت کے ساتھ کچھ 10 منٹ طولانی ہو گیا کلام, معذرت چاہتا ہوں, صرف آخری یہ جملہ سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں. فرماتے ہیں, کوشش کرو اے خدا کے لیے کام کرنے والے, اے میری بہن, اے میرے بھائی, ان مومنین کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, اس دنیا سے صاحب عزم و ارادہ لے کر بن کے جاؤ, یعنی اس دنیا سے صاحب ارادہ بن کے جاؤ. اس شیطان سب سے پہلے تمہارے ارادے کو ضعیف اور کمزور کرتا ہے, لہذا یہ ماہ رمضان, یہ روزے, یہ عبادات, یہ تمہیں صاحب ارادہ بنائیں گے. آنکھوں کے لیے ارادہ کرو کہ خدا کی معصیت نہ کرے, کان کے لیے ارادہ کرو کہ کان گناہ نہ سنے, زبان کے لیے ارادہ کرو کہ زبان آج کے دن گناہ نہ کرے. نیت کریں, آج کے دن میں کوئی غیبت نہیں کروں گی, آج کے دن ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے. لہذا بار 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 اس کے لیے جو اصول دیا ہے مخمنی نے, خدا سے شرط کریں. سب سے پہلے شرط, اے خدا آج پہلا روزہ ہے, آج میں اپنی زبان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کروں گا, یہ شرط ہے. اس کے بعد مراقبہ, مراقبہ یعنی پورے دن اس فکر میں بار بار اپنے آپ کو دہراتے رہیں, آج خدا سے شرط کی, ہاں دیکھو آج کوئی بری بات نہیں نکالنی, یہ غیبت نہیں کرنی, یہ تو تانا نہیں دینا ہے, تہمت نہیں لگانا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, اذیت نہیں پہنچانی ہے, ٹانٹنگ نہیں کرنی ہے, کسی کے نقص کو بیان نہیں کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی گناہ کے زبان کے گناہ ہیں, بار بار اپنے آپ کو رپیٹ کرتے رہیں, میں جو اس زبان سے درود بھیج رہا ہوں, صلوات بھیج رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, یہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو. اور رات میں تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ بیٹھ کے محاسبہ کریں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ جو شرط خدا سے کی تھی, جو معاملہ ڈیلنگ خدا سے کیا تھا, اس میں کتنا صادق آیا, کتنا مکمل میں اس میں پورا اترا ہوں, کتنا میں نے سچا کیا, کتنے میں کامیاب ہوا, کتنے میں ناکام ہوا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو 24 گھنٹے میں اپنا حساب کرتا ہے, اگر اپنے نام اعمال میں کوئی اچھائی دیکھتا ہے, خدا سے توفیق مزید طلب کرتا ہے, خدا مزید توفیق دے, اور اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے اپنے نام اعمال میں, تو پھر خدا سے کہتا ہے خدا مجھے معاف کر دے اور اس گناہ کو مٹانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھنے، اس کے لیے آمادہ ہونے اور اس کے انفرادی، اجتماعی، روحانی و سیاسی پہلوؤں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا، اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. بہرحال چونکہ ماہ رمضان سے گفتگو تھی، شب قدر سے متعلق گفتگو رہ گئی کہ شب قدر کو کیسے منایا جائے. پھر جیسے جیسے اعتکاف ہے غالباً 11, 12 اور 13 کو آپ کے یہیں عباس ٹاؤن میں خواتین کا اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف میں جو لوگ شرکت کر سکتے ہیں شرکت کریں. شب قدر کی باتیں تھیں وہ رہ گئی، اسی طرح ودائے رمضان ہے وہ ایونٹ ہے وہ رہ گیا ہے، اسی طریقے سے عید کا استقبال کا مسئلہ ہے وہ رہ گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اور مسائل تو وہ رہ گئے ہیں، دامن بڑھنے میں گنجائش نہیں ہے، کلام ویسے ہی طولانی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمیں صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، قوت ارادہ کے ساتھ اور نیک نیت اور خالص ہونے کی بنا پر اس ماہ رمضان کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہر میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. اگر مجھے ای میل ایڈریس آپ تمام فوراً کا مل جائے، اور اگر مجھے آپ ای میل ایڈریس بعد میں کر سکیں تو یہ ہوگا کہ میں آپ کو ای میل کر دوں گا، یا آپ ان تمام فوراً کو ای میل کر دیے گا کہ جو چھوٹے موٹے نکات ٹوٹے پھوٹے ذہن میں آتے رہتے ہیں وہ ان ہماری بہنوں تک پہنچتے رہیں. ایک کتاب یہ ہے ماہ سیام میں، ماہ خدا میں سیام کی ذمہ داریاں، یا سے تو 5-6 سال پہلے ہم نے لکھی تھی استقبال ماہ رمضان کی جو دعا ہے امام سجاد کی، اس کی شرح لکھی ہے عام فہم زبان میں، آیات اور روایات کی روشنی میں لکھی گئی، نوجوان نسل کے لیے لکھی گئی ہے یہ کتاب. اس کی قیمت 150 روپے ہے، لیکن آپ خواہران کے لیے جو ہے اس کو آدھی قیمت پر ہم بعد میں خواہر تک پہنچا دیں گے، زینب فاؤنڈیشن کے مسئولین تک. آپ ان سے جو بھی لینا چاہیں ان تک نام لکھوا دیں، جتنی تعداد ہوگی ہم اتنی ہی تعداد ان تک پہنچا دیں گے. یہ تبلیغ میں، یہ مجالس میں، یہ دروس میں آپ کو کافی کام آ سکتی، چونکہ بہرحال امام کا کلام اسی کی شرح کی گئی ہے. تو اور ای میل ایڈریس کے ذریعے سے جو بھی مدد ہو سکے گی وہ ہم کریں. دوسرا نقطہ جو میں نے زور دیا کہ فقہی اور دین سے آگاہی کے لیے سفیران رسالت کے خوران سے استفادہ کریں. یہ آپ کی بہنیں کام کر رہی ہیں میدان عمل میں آپ ہی کی طرح. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے، اور زینب فاؤنڈیشن جو ایک عرصے دراز سے خدمت مصروف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام ذمہ داروں کو، ان کے کارکنوں، ان کی ٹیم کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک مطالبہ آپ کی جانب ہے، یعنی آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، میں آپ کا قرض دار ہوں، وہ یہ کہ پچھلی دفعہ ماہ محرم سے پہلے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ کچھ مطالب کو آپ کو دوں گا، کچھ مطالب جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئے تھے فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں، لیکن اس کے بعد میں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے مسلسل آلات کی وجہ سے وہ کام مکمل نہیں کر سکا. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور صحت باقی رہی، اچھی رہی، تو جو بقیہ وعدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کر کے زینب فاؤنڈیشن تک پہنچا سکوں گا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں مجالس کے لیے. بر محمد وال محمد صلوات.